کہ زندگی کا مقصد اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کے اعتبار سے اپنے اندر صفات پیدا کرنا ہے، یہ ہے مقصد شریعت پر دین پر چلتے ہوئے اللہ کی پسند کی صفات پیدا کرتے ہوئے جنت میں پہنچنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ایمان ہے ہمارا۔ ایسے ہی دنیا کی ہر قوم میں کوئی ایک زندگی کا مقصد طے ہو جاتا ہے، جب پوری قوم میں ایک ہی مقصد ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ بنیاد ہے ترقی کی، پھر وہ ایک خیال ایک مضبوط عقیدے کی وجہ سے پوری قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے، پھر کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، سب مل کر تو پھر ترقی ہوتی ہے۔ بنیاد یہ کہ جینے کا ایک مقصد ہو سب میں اور وہ ایک ہو، اور اس مقصد سے سب کا دل کا تعلق مضبوط ہو، وہاں سے ترقی ہوتی ہے۔ پھر اپنے مقصد کو پوری زندگی میں پھیلا کے جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیسی تعلیم بچوں کو دینا ہے، کیسی تربیت سب کو دینا ہے، وہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو پوری قوم پھر ایک ہی رنگ ڈھنگ کی تیار ہوتی ہے، پھر اس سے دنیا میں ان کو ترقی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی بھی قوم کو ختم کر دینا ہے، اس کو قوم کی حیثیت ختم ہو جائے، وہ لوگ دنیا میں ان کی شناخت ختم ہو جائے، ان کی عزت ختم ہو جائے، ان کی طاقت ختم ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو ایمان ہے عقیدہ ہے اس سے ان کو کسی طرح کاٹ دیا جائے، پھر وہ قوم پھر طاقت پوری اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کی آگے بڑھنے کی امنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنا ایمان عقیدہ اپنا مذہب معلوم ہو، اپنی تہذیب معلوم ہو، پھر اسی کے مطابق تعلیم ہو، یہ ضروری ہے، دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس کو اگر آسان مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی اچھے گھرانے کا لڑکا ہے جس کے والد اپنے علاقے میں حاکم بھی رہے ہوں، بڑے عہدے پہ رہے ہوں، پورے علاقے میں ان کی دھاگ رہی ہو، پورا خاندان ترقی یافتہ ہو، بہت اچھی تہذیب ہو، خاندان بہت مضبوط ہو، ایسے خاندان کا ایک نوجوان ہے۔ اب اس کو ترقی کب ہوگی؟ اس کو ترقی اس وقت ہوگی جب اسے یاد ہو کہ میں کس خاندان کا بچہ ہوں، میں کیا ہوں، میرے والد کیا ہیں، ہمارا پورے علاقے میں دبدبہ کیا ہے، ہمارے گھر کے اصول کیا ہیں، کس طرح ہمارے گھر والوں نے ترقی کی، مجھے کیا حاصل کرنا ہے، میرے والد نے کیا کیا، میرے چچا نے کیا کیا، کیا کیا قربانیاں دیں، کیا مقام حاصل کیا، یہ اگر اس خاندان کے بچے کو یاد ہے تو وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اور اتفاق سے اس کو کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ سب بھول گیا، میرا خاندان کیا ہے یاد نہیں ہے، خاندان کی ترقی یاد نہیں ہے، خاندان کے اصول یاد نہیں ہے، اسے کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اب وہ ترقی نہیں کرے گا، چاہے جتنا اس کا اچھا حافظہ ہو، اب اندر آگے بڑھنے کی امنگ ہی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کو اپنا خاندان قبیلہ اپنا اصول ضابطہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے دماغ۔ ایسے ہی کوئی اس کے دماغ میں آ گیا کہ میں کسی ایک دوسرے خاندان کا غلام ہوں، میں تب بھی ترقی نہیں ہوگی، میرا اپنا خاندان کون ہے مجھے پتا نہیں، میں دوسروں کے پاس پل رہا ہوں، تب بھی اس کے اندر ترقی کی امنگ نہیں رہے گی۔ تو جس طرح اپنا خاندان، اپنا وطن، اپنا قبیلہ، اپنے اصول، اپنا گھر، اپنے ماں باپ یاد رکھنے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی تاریخ، اپنے اصول یاد کرنے سے پوری قوم کو آگے بڑھنے کی طاقت ملتی ہے۔ اب دنیا کی جن قوموں نے دوسروں پہ غلبہ حاصل کیا، انہوں نے اپنی مخالف قوم کو اس کی طاقت توڑنے کے لیے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ اس کی تاریخ سے اس کو کاٹ دو، اس کے مذہب سے اس کو کاٹ دو، اس کے اندر جو جذبہ ہے ایک اپنی پہچان کا وہ اس کے اندر سے ختم کر دو، تو پھر وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت تفصیل سے بتائی گئی تھی یہ بات۔ تو کسی بھی قوم کے جو دینی تصورات ہیں، دین کیا ہے، میں کون ہوں، میرا اللہ سے رشتہ کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سے آپ کاٹ دو کسی بھی قوم کو، اب اس قوم سے لڑنے کی ضرورت نہیں اس کو نیچے گرانے کے لیے، اس کو پستی میں ڈھکیلنے کے لیے، وہ خود بخود وہ قوم ڈھیلی پڑ جائے گی، دوسروں کی آسانی سے تابع ہو جائے گی۔ تو یہ بے ضرر نسخہ ہے، کسی بھی قوم کے عقائد خیالات، اس کی اصل شناخت اس کو بھلا دو، کسی دوسری پٹی اس کو پڑھا دو، یہ بے ضرر نسخہ ہے۔ ایک قوم کے اندر لاکھوں لوگ ہیں، ان کو پوروں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے خیالات بدل دو، خود بخود قتل ہو جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایسا فن ہے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، ایک دو آدمی کو قتل کریں گے تو طوفان مچ جائے گا، ہزاروں کو قتل کریں گے طوفان مچ جائے، اور لاکھوں کروڑوں کو قتل مت کرو، بس چپکے سے ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے مذہب سے ان کا راستہ، ان کا تعلق توڑنے والی تعلیم ان کو دے دو، ختم، پورے لاکھوں ہاتھ میں آ جائیں گے، غلام بن جائیں گے، کارکن بن جائیں گے۔ تو یہی کام انگریزوں نے کیا، جب مسلمان ملکوں پہ انہوں نے قبضہ کیا تو دیکھا کہ یہ لوگ صدیوں سے حکومت کر رہے ہیں، ان کے اندر اپنے مذہب کا شعور ہے، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ان کا ول پاور بہت مضبوط ہے، ان کے لوگ بہادر ہیں، ان کے لوگ جو ہے زندگی کا پورا ایک نقشہ ذہن میں رکھتے ہیں، ان کو جو ہے اپنا محکوم بنانا آسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کام کیا کیا، تعلیمی سسٹم بدل دیا۔ 1835 میں یا 1935 میں، 1835 کی بات ہے، یہاں سے جو انگریزوں کا نمائندہ آیا تھا یہاں کی سوسائٹی کا، یہ تحقیق کرنے کے لیے اس نے جا کے رپورٹ دی کہ ان لوگوں کو غلام بنانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سب تعلیم یافتہ ہے۔ ابھی جب مسلمان ابھی اپنی حکومت کھو کے تازہ تازہ تھے، کہا کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ ہے، ان کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے، ان کی ایک سوچ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان کو غلام بنانا آسان نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کا علاج کیا سوچا کہ بس ان کی نسل میں تعلیم کا ایک ایسا سسٹم ڈالو کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں۔ تو انگریزوں نے یہ کیا۔ مولانا حالی کا شعر ہے، یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مطلب کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، کہ پورے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا اس کو قتل کرو، تو پوری دنیا میں فرعون بدنام ہو گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر بجائے بچوں کو قتل کرنے کے لیے وہ سب بنو اسرائیل کے لیے اسکول کالجز کھول دیتا تو بدنام نہیں ہوتا تھا، پورے بنو اسرائیل اس کے غلام بن جاتے تھے، بغیر قتل کیے کہ پوری قوم قتل ہو جاتی تھی۔ تو قوموں کو قتل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسی تعلیم بچوں کو دینا کہ ان کو یہ یاد نہ رہے کہ ہم اصل میں ہیں کیا، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، وہ بھلا دینا ان کو۔ تو انگریزوں نے بھی یہی کوشش کی تھی، اور جو ہے اب ہندوستان میں جو فرقہ پرست ہیں ان کی بھی یہی منصوبہ بندی ہے کہ ان کو بھلا دو کہ یہ کیا ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ہوا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے جو مفسر ہیں، مفتی اعظم، انہوں نے بہت اسی پہ کیا کہ دشمنوں نے کیا کیا کہ تعلیم کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، بھائی ہمارے پاس آؤ تعلیم حاصل کرو، تم یوں ترقی کرو گے، یوں ترقی کرو گے، سائنس میں آگے بڑھو گے، فلاں چیز میں آگے بڑھو گے، پورے مسلمانوں کو کھینچ کر ان کی اپنی تعلیم کا سسٹم ختم کر دیا۔ یورپ کے خیالات، یورپ کے نظریات پڑھائے، تو اپنا ذاتی جو سرمایہ تھا وہ سب مسلمان بھول گئے، ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ترقی کے ہمارے اپنے اصول کیا ہے، سب بھول گئے، ہر چیز میں ان کی بات یاد رہ گئی، دوسروں کے سرمایہ کو، ان کے علوم کو، ان کی تہذیب کو ہی ترقی سمجھنے لگے۔ تو وہاں سے یہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا، صرف سائنس لینا تھا، سائنس اور ترقی کی چیزیں ہم لوگوں کو لینا چاہیے تھا، اپنے آپ کو بھلا دینے والی باتیں نہیں سیکھنا چاہیے تھا۔ کوئی اپنے خاندان کو، اپنے ماں باپ کو، سب کو بھول گیا، پاگل بن گیا، سب حافظہ ہی آؤٹ ہو گیا تو ترقی کیسے کرے گا، اپنا خاندان ہوش حواس رہے گی تو ترقی کرے گا۔ تو انہوں نے ہم کو اپنی ماضی سے ہی کاٹ دیا، اپنے اصولوں سے کاٹ دیا۔ تو ہندوستان پہ اپنا قبضہ جمانے کے لیے انگریزوں نے جو پالیسی اختیار کی، سب سے پہلے لارڈ میکالے جو انگریزوں کا ایک ماہر تھا تعلیم کا، اس نے کیا کیا، فورٹ ولیم کالج قائم کیا کلکتہ کے اندر. یہاں سے جانے کے بعد برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، جو انگریزوں کی حکومت کا مرکز، پارلیمنٹ میں، دارالعوام میں اس نے جا کے تقریر یہ کی کہ میں ہندوستان میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھ کے آ رہا ہوں، ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کر کے آ رہا ہوں، ادارہ قائم کر کے آ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اب ہندوستان کے جو لوگ ہیں اس میں پڑھ کے نکلیں گے تو اپنے رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، رنگ وہی سانولا رنگ ہی رہے گا، نسل ہندوستان کی رہے گی، لیکن ان کی فکر، ان کا دماغ انگریز ہو جائے گا. اس نے کہا ایسے ادارے کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، رہیں گے یہ ہندوستانی لیکن ان کے دماغ میں ہندوستانی فکر نہیں رہے گی، ہندوستانی مزاج نہیں رہے گا، ہماری فکر، ہم جو چاہتے ہیں وہ ان کے دماغ میں ہم فیٹ کر دیں گے. ایسے ادارے کی بنیاد رکھ کے آ رہا ہوں. وہی تعلیم انہوں نے پھیلائی پورے ہندوستان کے اندر کہ ہندوستانی کیا ہو جائے، ان کے نوکر بن کے رہ جائے، ان کی تہذیب کو سب کچھ سمجھنے والے، انہی کو سب کچھ ترقی کا امام سمجھنے والے ہو جائے. اس ان کی پلاننگ کو ملت کا درد رکھنے والے علماء نے اسی وقت سمجھ لیا کہ وہ یہ لوگ پوری ہماری نسل کو جو ہے غلام بنانے کی چکر میں ہیں. تو علماء کرام نے اس وقت ان کے مقابلے میں مدارس کا نظام چلایا کہ ہماری قوم بھول نہ جائے کہ ہم کون ہیں. اس کے لیے انہوں نے انگریزوں سے لڑائی چھوڑ دی، مدارس پھیلانا شروع کر دی کہ ہمارے بچوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے. تو ہمارے بڑوں نے جو پالیسی اختیار کی کہ ہم اپنے مدرسوں میں ایک ایسی نسل پیدا کریں گے کہ وہ رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، نسل کے اعتبار سے ہندوستانی رہیں گے، مگر سوچ اور دماغ کے اعتبار سے حجازی رہیں گے، مکے اور مدینے کی سوچ والے رہیں گے، وہ نبوت سے رشتہ رکھنے والے رہیں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ سمجھیں گے، نبوت کا دامن، حضور کا دامن نہ چھوڑیں. چنانچہ بڑی محنت سے جو ہے مدارس کو پھیلانا شروع کیا گیا. تو یہ ہے. اب جب مسلمانوں نے، جنگ آزادی چل رہی تھی انگریزوں سے نجات پانے کی، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کی، تو مسلمانوں نے بہت اس میں حصہ لیا. کئی صدی تک تو مسلمان ہی آگے رہے، قائد جو ہے مسلمان ہی رہے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے سلسلے میں، جان و مال کی قربانیاں دینے میں. آخری دور میں پھر ہندو قوم میں بھی پھر لوگ آگے آئے اور ہمارے علماء کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے انہوں نے آخری میں حصہ لیا، انہوں نے آخری کے زمانے میں. تو بہرحال ایک مدت تک جان اور مال کی زبردست قربانیاں ہمارے لوگوں نے دی ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے. جب وہ قربانیاں دے رہے تھے، پورے مسلمان مل کے دے رہے تھے قربانیاں، اس وقت ہمارے ذہن میں کیا تھا کہ ہندوستان آزاد ہو جائے گا، انگریز یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہم دین پہ چل سکیں گے اس ملک میں رہتے ہوئے، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارے جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ طریقے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، ہماری زبان بھی مسلمانوں کی محفوظ رہے گی، ہم ان کو بھگا دیں گے، یہ دشمن ہیں، تو پھر ہم یہاں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر، ایمان پر، تہذیب پر رہ سکیں گے. یہ سوچ کر ہم نے خوب قربانیاں دی پورے مسلمانوں نے. لیکن انگریزوں نے کیا کیا، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے واسطے جیسے ہی وہ یہاں آئے، ہندو مسلم میں نفرت پیدا کرنا شروع کی. ان کی ہر جگہ یہی پالیسی تھی، جہاں بھی جاتے تھے تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے، اب لاکھوں کروڑوں پہ حکومت کرنا ہے، کیسے کریں گے، ان کو لڑاتے تھے آپس میں، ایسے ایسے ادھر تھوڑے لوگوں کو خریدا، ادھر تھوڑے لوگوں کو خریدا، سب کو ایسا لڑا دیتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، انگریزوں سے مقابلہ نہیں کرتے تھے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول ان کی پالیسی تھی ہر جگہ تھی. تو اب ہندوستان کو قبضے میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے بارے میں نفرت پیدا کرنے والی کتابیں انگریزی میں لکھی. وہی جو فورٹ ولیم میں پڑھ رہے تھے، پورے دھنا دھن ہندو سب پڑھ رہے ہیں اس میں، تو ہسٹری جو انہوں نے پڑھی انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھی، اور انگریزوں نے ہسٹری ایسی لکھی کہ فلاں بادشاہ نے مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا، فلاں بادشاہ نے یہ ظلم کیا، دیکھو اب تک تمہارے پر جو حکومت کر رہے ہیں یہ مسلمان، بہت تم کو ظلم کر چکے ہیں، بہت تم کو ستا چکے ہیں، ایسی تاریخ لکھی اس نے جھوٹی. اور ان کے اندر فرقہ پرستی کا زہر بھر دیا کہ نہیں ہم الگ ہیں، ہماری قوم الگ ہے، ہماری قوم کی سوچنا چاہیے، اور مسلمانوں کے بارے میں نفرت پیدا کرنے والی کتابیں انہوں نے لکھ کے ان کالجوں میں پڑھائی. تو فرقہ پرستی ایسا گھول کے رکھی. ورنہ جب تک یہاں مسلمان حکومت کرتے تھے, 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, کبھی بھی ہندو مسلم میں لڑائی نہیں ہوئی 800 سال میں. سب مل جل کے رہتے تھے, اس لیے کہ مسلمانوں کے دل میں کوئی نفرت کی بات ہی نہیں تھی. سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام کا کنبہ سمجھنے والے, اور جو بھی لڑائیاں ہوتی تھی سیاسی لڑائیاں ہوتی تھی. ہر مسلم بادشاہ کی فوج میں بڑے بڑے عہدے ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوتے تھے, بڑے بڑے کمانڈرز سپہ سالار ہندو ہوتے تھے. تو کہیں بھی وہاں ہندو مسلم کی فیلنگ نہیں تھی. انگریزوں نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے ہندو مسلم فیلنگ کو انگریزوں نے پیدا کیا. تو ان کا جو لگایا ہوا جو پودا ہے وہ کانٹے والا, تو یہاں کی ہندو قوم میں ایک اچھی بڑی تعداد ایسی پیدا کر دی انہوں نے جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے, مسلمانوں کو ظالم سمجھنے والے. تو وہ فرقہ پرستی کا جو انہوں نے پودا لگایا, وہ ہندوستان سے تو چلے گئے مگر وہ پودا پھلتا پھلتا رہا. مسلمانوں کو ظالم سمجھنا اور نفرت کرنا, اب ہوتے ہوتے انہوں نے آزادی کے بعد اتنی منظم محنت کی ہے. فرقہ پرست جو کمیونل سوچنے والے ہیں, اپنی فرقے کو الگ سوچنے والے ہیں, جارحانہ انداز میں سوچنے والے ہیں, پچھلے ظلم جھوٹا ظلم سوچ کے انتقام لینے کا جذبہ, ان لوگوں نے اتنی ترقی کی ایسی محنت کی منظم, اس لیے کہ وہ پیسے والے لوگ تھے, سرمایہ دار لوگ تھے, کہ آج جو ہے وہ حکومت کی کرسی پہ ہندوستان میں آ گئے. جو انگریزوں نے نفرت کا ایک بیج لگایا تھا, وہ پودا بڑھتے بڑھتے نفرت والے اتنے پھیل گئے, مضبوط ہو گئے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں اکانومی کے حساب سے, معاشی اعتبار سے سب سے پیچھے ڈھکیل دیا جائے. بالکل جو کام کوئی نہیں کر سکتا, بس وہ کام کرنے میں ان کو لگاؤ. جیسے کوئی مالدار آدمی ہے, اپنا گھر صاف کرنے کے واسطے, بیت الخلا صاف کرنے کے واسطے کچھ لوگوں کو نوکروں کی ضرورت ہے, اس کو گارڈن میں پانی دینے کے واسطے کچھ نوکروں کی ضرورت ہے, تو ملک میں ہم تو جو ہے اونچے مقام پہ رہے. مسلمانوں کو ایسے لیول پہ لا دیا جائے کہ یہاں کے چھوٹے موٹے ذلت کے کام کرنے کے لیے ان کو رکھ دیا جائے, پسماندہ ان کو کر دیا جائے, اور سیاسی اعتبار سے یہاں کی پالیٹکس میں ان کو ایسا بے اثر کر دیا جائے کہ ان کی ووٹ کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے, ان میں ایسے اختلافات ڈال دیے جائیں, ان میں ایسے منافقین پیدا کر دیے جائیں, ان کو ایسا تتر بتر کر دیا جائے, ایسا سیٹ اپ بنایا جائے اور ہندوؤں میں ایک طرفہ ذہن ایسا بنا دیا جائے کہ ان کے ووٹوں کی کوئی قیمت ہی نہ رہے, ان کا کوئی سیاسی لیڈر کچھ کر ہی نہ سکے. اس پالیسی پہ مسلسل محنت کر رہے ہیں لوگ, اور جان و مال کے اعتبار سے مسلمان ایسے ہو جائیں کہ بالکل غیر محفوظ, کبھی بھی کوئی حملہ کرے کچھ کرے یہ اپنا دفاع نہ کر سکے. تو یہ سب کوششوں کے ساتھ ان کی بڑی کوشش کیا ہے, مسلمانوں کی تہذیب پہ حملہ. ہماری تہذیب کیا ہے؟ توحید کی تہذیب ہے. ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا نہیں کرتے, دوسروں کو ایسی شکتی نہیں مانتے کہ ہم ان کے سامنے سر جھکا دیں. ہماری پوری تہذیب میں توحید ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب ایسی بن جائے, تہذیب کے اعتبار سے ہمارا ہندو کرن ہو جائے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب ہندو دھارے میں آ جاؤ, ہندو کوئی مذہب کا نام نہیں, آپ مسلمان رہتے ہوئے ہندو ہو جاؤ. بولتے مذہب آپ کا مسلمان ہی رہے, کلچر آپ کا ہندو ہو جانا. آپ لوگ سب ہندو ہی, بار بار وہ لوگ بیان کرتے ہیں آپ کے دادا پردادا سب ہندو ہی تھے, آپ لوگ ہندو ہی ہیں. یہاں کی ہماری جو تہذیب ہے بہت اچھی تہذیب ہے, وہ تہذیب آپ لوگ اختیار کر لو, رہو مسلمان ہی. پھر بولتے ساتھ میں تہذیب وہ اختیار کرنے کے بعد پھر مسلمان کہاں سے رہیں گے؟ تو بولتے کہ نہیں, یہ ہمارا جو ہے ہندوتو جو ہے وہ کوئی دھرم نہیں ہے, ایک کلچر ہے, انڈیا کا ایک کلچر ہے, وہ کلچر سب ایک ہی, اس کو اختیار کرنا چاہیے, اس سے ملک میں مضبوطی آئے گی. بولتے تو وہ ان کی اور پھر اس کے ساتھ ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے ان کے مذہب سے دور کر دیا جائے, اور عقیدے جو ہیں مسلمانوں کے ان عقیدوں سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے, تاکہ ایک دو تین نسل جانے کے بعد ان کے اندر مسلمان ہونے کا احساس ہی آہستہ سے ختم ہو جائے چپکے چپکے. یہ ان کی کوشش ہے. تو یہ مسلمانوں پر سب سے بڑا حملہ ہی ہے ان کا اس وقت جو چل رہا ہے, کہ ہماری تہذیب کو ہندو تہذیب بنا دینا. ہماری جان پہ حملہ کرنے کے ارادے کم ہیں, اب ہماری جائیدادوں پہ حملہ کرنے کے ارادے نہیں ہیں, اب ہمارا ہی رنگ بدل لینے کے ارادے زیادہ زور اس پر ہے. اب اس سے اگر مسلمان غفلت کریں گے اپنی نسل کو اپنے کو ہندو رنگ میں رنگے جانے سے بچانے کی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا, ملت ملت نہیں رہے گی پھر. اس کے لیے وہ دو طرف سے حملہ کر رہے ہیں, ایک طرف تو جتنے سرکاری اسکولس ہیں کالجز ہیں وہاں کے نصاب میں سلیبس میں ایسی تبدیلیاں کر رہے ہیں, اس زمانے سے انہوں نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں, پورے سلیبس تیار ہوا ہے اور داخل اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اخلاقی تربیت کے نام پہ جو ہے پورا ایک سلیبس تیار ہے اس کو گھسایا جا رہا ہے. وہ پوری تربیت کیا ہے, ہندوانہ تربیت ہے, یہاں کے ہر انسان کی تربیت ہو ہندو بن جائے, ہندو سوچ ہندو اخلاق ہندو تہذیب سب ہر چیز ہندوانہ ہو جائے. تو اب تک کیا تھا, ہمارا جو سلیبس تھا ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے اس میں ملک کو پیش کیا جا رہا تھا کہ کسی مذہب کا معید نہیں ملک ہے, کئی مذہب ہیں سب اپنی اپنی جگہ ترقی کریں, اس طرح سے سلیبس بنایا جاتا تھا. اب جو ہے ایسا سلیبس بنایا جا رہا ہے کہ خالص گویا پورا ہندوستان کیا ہے, ایک ہندو ملک ہے, پورے تصورات ہندوؤں کے, کتابوں کے اندر ہندو دیویوں دیوتاؤں کی تفصیلات, ان کے حالات ان کے کارنامے, اب ہر بچہ پڑھے سب ان کو اپنا آئیڈیل مانے, اور ہندو فکر جو ہے آواگون ہے مختلف ان کے عقیدے ہیں اس کو پیش کیا جا رہا ہے, اس کی وکالت کی جا رہی ہے. اب جو سلیبس یوگا کو بہت عالمی فتح کے طور پہ ہم یوگا کے ذریعے سے ہم نے ساری دنیا کو اپنا شاگرد بنا لیا ہے, اب یوگا میں بہت فائدے ہے یہ ہے وہ ہے, اب اس لائن سے جو ہے عظمت یہاں کی تہذیب کی. اور ہندو جو تاریخ تھی اس تاریخ کو شاندار انداز میں پیش کرنا, اپنے گروؤں کی عظمت اپنے ہندو فاتحین کی عظمت پورے یہاں کے ہر مذہب کے بچوں کے دماغ میں بٹھانا, اور مسلمان حکمرانوں کے بارے میں جو ہسٹری میں گزر چکے ہیں خامخواہ ظلم کے قصے, انہوں نے ایسا ظلم کیا, بات کو توڑ مڑوڑ کے ظالمانہ انداز میں پیش کرنا, مسلمانوں کا جو پیریڈ تھا اس کے بارے میں لوگوں میں نفرت پیدا کرنا, اور کبھی آگے بڑھ کے جو ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس میں سلیبس کے اندر جگہ جگہ کچھ گھسانے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ سلیبس جو بھگوا جو لوگ ہیں ہندوتو والے وہ جو نصاب تعلیم بنا رہے ہیں اس کی بیس یہ ہے, اس قسم کا نصاب تعلیم سلیبس بنا کے اس کو پابند کیا جا رہا ہے. اور وندے ماترم اور سرسوتی کی پوجا یہ جو ہے شرک سے ہم سب کو مانوس کرنے کے لیے اس کا خوب رواج ڈالا جا رہا ہے پورے اسکولوں میں. اب ہم اپنے وطن گئے تھے گاؤں میں تو وہاں والے بول رہے کہ بھائی ہمارے اسکول میں سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے وندنا ہوتی ہے آپ کے بچے بھی کر رہے ہیں, ہم کرو بول کے تو نہیں بول رہے نا, بول رہے تو جب آپ کا رواج ہے استاد دیکھ دیکھ کے پھر بچے وہی کرتے ہیں. تو سرسوتی کی پوجا اور جو ہے وندے ماترم وغیرہ اس کو ہر جگہ لاگو کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مسلمان جو ہے شرک کے رنگ میں رنگ جائے. دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ جو دینی مدارس ہیں جو مسلمانوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں یہاں سے نکلنے والے علماء کہ ہمارا ایمان کیا ہے ہماری تہذیب کیا ہے, یہ جو دینی مدارس ہے اس میں دخل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی میں دینی مدارس کے واسطے بورڈ بنا کے آؤ حکومت کب تک چندہ کر کے مدرسے چلاتے, ہم تعاون دیں گے اور ہم سائنس کا ٹیچر بھی دیں گے ہم حساب کا ٹیچر بھی دیں گے, آپ اپنا ہی سلیبس پڑھاؤ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بالکل ہلکی پھلکی تبدیلی ذرا انگلش اور تھوڑا حساب وساب پڑھا دو اب ہم تم کو تنخواہ دیں گے. اس طرح سے شروعات کرتے ہیں کہ مدرسے پورے ان سے اٹیچ ہو جائیں, اس سے ہم جو یہ سہولتیں دیں گے یہ سہولتیں دیں گے. شروع میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سلیبس میں کوئی ہم دخل نہیں دیں گے, بہت معمولی تبدیلی کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے بھی آج کے زمانے کے حساب سے کچھ جی سکے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. جیسے بہار کے اندر ایگزامینیشن بورڈ قائم کیا گیا اور رعایتیں دی گئی سہولتیں دی گئی تو کتنے مدرسے والے سمجھے کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اپنی تعلیم تو اپنی جگہ ہے, لوگ انگلش کا ٹیچر دے رہے ہیں حساب کا ٹیچر دے رہے ہیں کچھ کرنا بھی واسطے نہیں بول رہی, تین داد والے دھڑا دھڑ سب اس کے اندر شامل ہو گئے. تو شروع میں تو کچھ بھی نہیں کیا, اس کے بعد ایسے جب عادی ہو گئے وہ لوگ ان کا اپنا مالیہ کا سسٹم پورا ختم ہو گیا, جب حکومت کی امداد کے اوپر منحصر ہو گئے اچھے مضبوط پورے اسی پہ قائم رہی ان کی جب جان, جب جو ہے اتنی تبدیلیاں کی کہ اب اس کو دینی مدرسہ بولنا ہی ایک مذاق ہے, وہ دینی مدرسے ہی نہیں رہے وہ, اور ایسی حالت بنی کہ وہ دنیاوی مدرسے بھی نہیں رہے, وہاں کے پڑھنے والے نہ ادھر کے نہ ادھر کے,
نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. ایسے ہزاروں مدرسوں میں دخل دیا, اور پھر اتر پردیش مشرقی اتر پردیش میں پھر اس کو ایسی تحریک شروع کی, وہاں بھی لوگ منسلک ہوئے دینی مدرسے والے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس پورے بیکار ہو گئے. اب جو مدارس حکومت کے اس بورڈ میں نہیں آتے ہیں, حکومت کی ماتحت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, اپنے ہم چندے سے ہی چلیں گے, اپنی ترتیب پہ چلیں, اب ان کی جو ہے تصویر بگاڑ کے پیش کرنا شروع کی میڈیا میں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, آئی ایس آئی کے اڈے ہیں, پڑوس کی ملک کے جو ہے آئی ایس سی کے اڈے ہیں, تو مختلف جھوٹے جھوٹے الزامات لگا کے پھر ان کو بس چندہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے اوپر ہزار پابندیاں, اچانک مدرسوں پہ دھاوے اور جو ہے ان کے حساب کتاب کی نگرانی, اور اس کو بہت شک شبے کی نظر سے یہاں کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا, یہاں کی عوام پبلک کے ذہن میں مدرسوں کے دل میں کے بارے میں زہر پیدا کرنا, یہ ایک مستقل پالیسی چل رہی ہے. پھر جو ہے میڈیا پر جو ہے دینی موضوعات پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بحثیں کروا رہے ہیں. فرقہ پرست لوگ ایسے ایسے الٹے سیدھے مولویوں کو جو اصل میں مولوی نہیں ہیں ان کو وہاں پر بٹھا کے اسلام کی تہذیب, اسلام کے مختلف موضوعات پہ ایسی بحث کروا رہے ہیں کہ وہ کچے پکے جو ہیں وہ ہار رہے ہیں, اور دیکھنے والے پورے سب اپنے دین کے بارے میں شک شبہ میں مبتلا ہو جائے. آفسوں میں جگہ جگہ پھر جو ہے دین کے موضوعات پہ بحث چل رہی ہے, غیر مسلم سوالات اٹھا رہے ہیں. تو یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم پہلے سے زیادہ بہت ضروری ہو گئی ہے. ہر مسلمان کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہو گئی. دینی تعلیم کی ضرورت کے دو درجے, ایک درجہ یہ کہ یہاں رہنے والا ہر مسلمان دین کے بیسکس کو جاننے والا رہے, ہر مسلمان کی بیسک دینی تعلیم معلومات کا انتظام کرنا ضروری ہے. جیسے توحید کی کیا حقیقت ہے, اللہ ایک ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں, اور شرک جو ہے وہ ہے تو بری چیز کیوں ہے, ہمارے بالکل انسان کے انصاف کے خلاف ہے, ہمارے نیچر کے خلاف ہے, کئی خداؤں کو ماننا غلط ہے تو کیوں غلط ہے, کون سی چیز شرک میں آتی ہے, یہ جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر مسلمان کا وجود ہی نہیں ہے. ایسی نبوت کا کیا تصور ہے, نبی کیا ہوتے ہیں, یہ فرشتوں کے آنے کا سلسلہ کیا ہے, یہ کتابوں کے آنے کا سلسلہ کیا ہے, اور ہمارے بھارت کے لوگ جو پھیل گئی ہیں بات کے اوتار, خدا ہی اوتار بن کے آتا ہے, خدا ہی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے, دونوں کے دلائل کیا ہیں, اور ہمارا اصل تصور کیا ہے, اور نبی ماننے کے حق میں دلیلیں کیا ہیں. جو لوگ اوتارواد مانتے ہیں تو اس میں خامی کیا ہے, اس کی خرابی کیا ہے, اس سے کیا خرابی پیش آتی ہے, اس کے خلاف اسلام کی دلیل کیا ہے, تو نبی کیا چیز ہے, وہی کیا چیز ہے, یہ اس پہ ہی ہماری بنیاد ہے پورے احکام کی. یہی اگر ہم نہیں سمجھے تو احکام پہ کیا چلیں گے, احکام ملے ہم کو نبی سے, نبوت کو سمجھنا ضروری. ایسے انبیاء کی سیرتیں معلوم ہونا چاہیے, وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری, حالات ہر مسلمان کو جاننا ضروری, اس لیے کہ وہی ہمارے لیے نمونہ. ایسی پاکی کے مسائل کیا ہے, ناپاک کب ہوتا ہے آدمی, پاک کب ہوتا ہے, ناپاکی دور کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں, نماز کی تفصیل, نماز کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, نماز کیسے ادا ہوتی ہے, روزہ کیا ہے, اس میں فرض کیا ہے, روزہ ٹوٹتا کس سے ہے, حج کیا ہے, حج کس پہ ضروری ہے, اس کی کیا ضروری مسائل ہیں, قربانی کیا ہے, ہر سال ہم کو قربانی دینا ہے, قربانی کس حد تک ضروری ہے, اس کے مسائل کیا ہیں. پھر اپنی پرسنل گھریلو لائف میں نکاح کیا ہے, نکاح کیوں کیا جاتا ہے, نکاح کی بنیاد کیا ہے, طلاق کیا ہے, طلاق کے دلائل کیا ہے, طلاق کی سہولت کی ضرورت کیا ہے, تو طلاق کے اصول کیا ہے, وہ اصول نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دھڑا دھڑ تین طلاق دیتے رہتے ہیں, اسلام کو بدنام کرتے رہتے ہیں. سب کے دماغ میں ایسا ہے کہ طلاق دینا وہ تو طریقہ کیا ہے, طلاق 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 ایک سانس میں تین بار یہ بیٹھا ہوا ہے سب کے دماغ, طلاق کا احکام ہی نہیں معلوم, حالانکہ یہ ہے ہی نہیں طلاق ایسی چیز, تو معلوم ہی نہیں کسی کو طلاق ہے کیا, کیا اثر پڑتا ہے, کب دے سکتے ہیں, کیسا دینے کا طریقہ ہے. ایسی خرید و فروخت کے بنیادی اصول کیا ہے معلوم ہونا فرض ہے ہر مسلمان پہ, ملازمت کے اندر کیا ملازمت کر سکتے کون سی نہیں کر سکتے, ملازمت کرنے والے پہ کیا کیا فرض ہوتا ہے, ڈیوٹی ادا کرنے کے سلسلے میں کیا کیا ہے, ملازمت کے اصول ہے, ہم کسی کو نوکر رکھ رہے ہیں اس کے اصول کیا ہیں, ایسے ہی کمانے میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے, طریقے اس کے حلال کے طریقے کیا ہیں حرام کے طریقے کیا ہیں, شریعت میں کون سی چیز حرام ہے، رشتوں میں کون سی چیز حرام ہے، یہ جاننا بنیادی تعلیم ہے یہ اسلام کی، جو ہر مسلمان کو ضروری ہے. ایسے صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات، اس لیے کہ چلتا پھرتا اسلام اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گا، چلتا پھرتا زندہ اسلام، تو صحابہ کی معلومات بھی ضروری ہیں. اور والدین کے کیا حقوق ہیں، کیا درجہ ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور قریبی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یہ جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر. ایسے ہی صبح شام کی حضور کی سنتیں کیا ہیں، حضور کے معمولات کیا ہیں، مسنون دعائیں کیا ہیں، اسی سے ایک مسلمان کی زندگی ذرا دین سے جڑی ہوئی رہتی ہے، جو روز صبح سے شام تک کے اعمال اس کو معلوم رہتے ہیں. تو یہ جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ تعلیم ہر جگہ پھیلنے کی ضرورت ہے اس وقت. کیوں، باہر تو ملک میں تو ہم سب کو غیر مسلم بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہندو کرن کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اگر ہم اس کی نظام نہیں کریں گے تو کون بچائے گا؟ پھر حکومت تو کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ کر رہی ہے اور کرے گی ہماری نسل کو دوسرے رنگ میں رنگنے کی، اور ہم اپنی نسل کو اپنے رنگ میں رنگنے کی اگر کوئی کوشش نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ رنگ بدل جائے گا ہمارا. پھر اس کے لیے کیا ہے، جگہ جگہ دینی مکتبوں کی ضرورت ہے، چھوٹے 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 پڑھائی کے سینٹرز کی ضرورت ہے جگہ جگہ، جو بچوں کو صحیح دینی تربیت دے، عورتوں کو تربیت دی جائے، مردوں کے لیے، بالغوں کے لیے جو بھی کما رہے ہیں جما رہے ہیں وہ لوگ بھی وقت نکالیں، اپنا جتنا وقت مل جائے ان کے بھی اس تعلیم کے سینٹر ہر مسجد میں ہونے کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں، کوئی مسجد خالی نہ ہو، کوئی مسلمانوں کا بچہ اور بڑا اس سسٹم سے کٹا ہوا نہ ہو، کہ ضروری دینی علم سب کو ہو، تبھی بچے گا اسلام. اس کے علاوہ مسلمانوں میں مضبوطی آئے، حالات سے ذرا مقابلہ کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کے واسطے اور بھی ذرا آگے کی چیزوں کی بھی سکھانا ضروری ہے، کہ اخوت سکھانا ضروری ہے، مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہے، اس کی تعلیم کا چرچا ہونا ہے اس سلسلے کی احادیث کا. اتحاد کی کتنی بڑی ضرورت ہے، کل قیامت میں اتحاد نہیں ہو رہا تو کیسا ذلیل ہونے والے ہیں، اللہ کیسا پوچھنے والے ہیں. اتحاد کی کیا تعلیمات ہیں، اتحاد کے کیا اصول ہیں. ایسے ہی صرف اپنا پیٹ دیکھنے کے بجائے ساتھ ساتھ ملت کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے، قوم کا بھی ہمارے کچھ حق ہے، دین کو بچانے کے لیے بھی ہم کو کچھ کرنا ہے، ذرا اس طرح کا بھی مذاکرہ چاہیے. ایسے ہی اچھائی کا حکم دیتے رہنا ہے ہم لوگوں کو، برائی سے روکنا ہے، ورنہ ہمارا معاشرہ سڑ جائے گا، برائیاں پھیل جائیں گی. اور پھر معاشرے میں جو غلطیاں پھیلتی جا رہی ہیں اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اس کا بھی تھوڑا ڈسکشن کا ماحول ہونا چاہیے، ایسے سینٹرز ہر جگہ ہمارے پاس ہوں. ایسے ہی ہمارا کیریکٹر بلڈ اپ کیسے ہو، ہمارے نوجوان طاقتور ایک کامیاب لائف گزارنے کے واسطے ان کو کیا اصول سیکھنا ہے، یہ بھی سب ضرورت ہے. اور اسلام کی اس ملک میں دعوت دینے والا بھی ایک طبقہ چاہیے. اصل نفرت کا علاج تو اسی سے ہوگا جب صحیح اسلام پہنچے گا لوگوں تک، صحیح اسلام کیا ہے بات آئے گی. اور اسلام پہ جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ایک ایک آفس کے اندر، ایک ایک دکان کے اندر، میڈیا کے اندر، اس کا جواب بھی سیکھنا ضروری ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دوسرے درجے میں ضروری ہے. پہلے درجے میں جو باتیں ہوں تو پرسنل ہر ایک کے لیے اتنی دینی واقفیت ضروری ہے. اس کے لیے ہر مسجد میں سینٹرز قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس مسجد میں اللہ کے فضل سے تھوڑا بہت نظم چل رہا ہے. اس کی پہلی منزل پر اتوار کے دن کافی لوگ جمع ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا نظام چل رہا ہے. مگر ضرورت کیا ہے، ہر مسجد میں چلے یہ. ہر مسلمان چاہے جتنا بزی ہو کم سے کم ہفتے میں ایک گھنٹہ سیکھے، ورنہ اپنی نسل کو اپنے کو بچا نہیں سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ضرورت کیا ہے کہ ایسے مدرسے، ایسی دینی درسگاہیں بھی جگہ جگہ ملک میں رہیں جہاں قرآن اور حدیث، کلام، عقیدہ، سیرت کی اعلیٰ تعلیم ہو. جو عالمیت کی تعلیم ہے، عالم بنانے کی، وہ تعلیم بھی ضروری ہے. اب یہ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، مگر ایسے مدرسے ہر جگہ ہونا ضروری ہے جہاں قرآن، حدیث، فقہ، سیرت کی تعلیم ہو. اور پھر اسلام کا جو اصل ریسورس ہے، اصل جو سرچشمہ ہے، وہ عربی میں ہے، تو عربی اتنی اچھی سکھائی جائے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا طبقہ ہو. ہمارے ہندوستان کی جو تاریخ ہے گزشتہ 100-200 سال کی، یہ مدرسوں نے بہت بڑا کام کیا. مدرسوں سے جو لوگ نکلے فارغ ہو کے نکلے، ہر زمانے میں جو گمراہی پھیلی اس کا مقابلہ مدرسے سے نکلے ہوئے لوگوں نے کیا. جب تک مغلوں کا غلبہ تھا تو وہ دور ہی الگ تھا، لیکن جب مغل سلطنت کا زوال ہوا، انگریزوں کا یہاں آنا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پادریوں پوپس وغیرہ کو، اپنے جو مذہب کے مبلغین سے بالکل حملہ کر دیا، دیہات دیہات مبلغین پہنچے ان کے، اور گاؤں گاؤں بحث ہونے لگی حضرت اسلام کے خلاف، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اور عیسائیت کی تائید میں، قسم قسم کے اعتراضات اسلام پر، گاؤں گاؤں میں مناظرہ پہنچ رہا ہے ان کا آدمی، پورے گاؤں میں چیلنج کر رہا ہے، کوئی جواب دینے والا ہے تو کوئی عالم بتاؤ، تمہارے مذہب میں یہ خرابی ہے، تمہارے مذہب میں یہ خرابی ہے، تمہارے مذہب میں یہ خرابی ہے. تو مقابلہ کون کس نے کیا؟ اس وقت بھی جو ہے یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی ایک پیدا ہوئے، انہوں نے ایسی کتاب لکھی عیسائیت کے، جو موجودہ عیسائیت کے خلاف، اظہار الحق نام سے، کہ دنیا کی کسی زبان میں ویسی کتاب نہیں. پورے ان کے دین کے اندر جو جو انہوں نے خرابیاں پیدا کی، سب کی اس میں پول کھول کے رکھی گئی. اور پھر ہندوستان، ترکی، مصر، ہر جگہ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. ان کے جو مشہور مبلغ تھے عیسائیوں کے، وہ جہاں نظر آتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے، پوری دنیا میں ان کا پیچھا کیا، اتنا پیچھا کیا کہ وہ تحریک ختم ہو گئی، ورنہ بڑی طاقت کے ساتھ، ایک سیلاب کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں گے. پٹے ہوئے تھے، غربت میں مبتلا تھے، ہارے ہوئے تھے، حکومتیں چھن گئی تھی، اب ایمان بھی چھننے کے واسطے گاؤں گاؤں پہ حملہ کر دیا تھا. روکا کس نے، مقابلہ کس نے کیا؟ علماء نے کیا، مدرسوں والوں نے کیا. اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے اور ایک چیز چلی، آریہ سماجیوں کی تحریک چلی. اب آریہ سماجی بھی گاؤں گاؤں جا کے مناظرے کرنے لگے، اسلام پہ حملے. جامع مسجد دلی کی مسجد کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو چیلنج کیا جانے لگا، اسلام کو چیلنج کیا جانے لگا. آریہ سماجی مبلغین ہوتے تھے، بڑی زبردست بحث کے ماہرین رہتے تھے، اسلام کے اوپر بڑے باریک باریک اعتراضات کرنے والے، فلسفیانہ اعتراض کرنے والے، پورے ہندوستان میں پھیل گئے، اور آبادیاں کی آبادیاں ہندو بننے لگی مسلمانوں کی. اسی زمانے میں تبلیغ کا کام شروع ہوا، جب یہ دیکھ کے مسلمان جا رہے ہیں دیہات والے. جب آریہ سماجیوں کا حملہ تھا، ہر جگہ اسلام کے خلاف گاؤں گاؤں پہل کے انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا تھا. تو ان کا بھی پیچھا کس نے کیا؟ مدرسے سے نکلنے والے علماء نے کیا. پوری زندگی لگا دی لوگوں نے، آخر وہ لوگ ہار کے پیچھے ہٹ گئے. پھر انگریزوں نے کیا کیا کہ پنجاب میں ایک آدمی کو کھڑا کیا، غلام احمد کو، ان کا ایجنٹ تھا، کہ تم جو ہے نبی کا دعویٰ کرو. پورا اپنے سپورٹ سے اس کو کھڑا کیا کہ اب نبوت کا ایک کام، نیا نبی پیدا ہوگا، جھوٹا نبی. اتنی تیزی سے اس کا کام چلا شروع میں، بڑے بڑے لوگ اس میں چلے گئے، علامہ اقبال چلے گئے اس میں، بڑے بڑے لوگ مسلمانوں کے قادیانی ہو گئے، کتنے لوگ متاثر ہوئے، ایک رو چلی تھی. اس کا مقابلہ کیا، کس نے کیا؟ زندگیاں لگا دی علماء نے، اتنے مقابلے کرنا پڑا گاؤں گاؤں. ہمارے اپنے آندھرا پردیش کے اندر ہزاروں گاؤں قادیانی ہو گئے. کیوں؟ ان کے پیچھے پیسہ ہے، ان کے پاس پلاننگ ہے، ان کے ساتھ یہودی ہیں. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب اسرائیل پہنچے تو وہاں استقبال کرنے میں قادیانی بھی کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ قادیانی کھڑا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت دوستی ہے ہماری آپ کے فرقے سے. تو جب حکومت کی پوری سرپرستی ہوگی تو پھیلے گا فرقہ کوئی بھی. تو ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، تو ہر جگہ علماء نے اس کے اوپر جانے دی، ہر جگہ پورے ایشیا میں محنت کرنا پڑا. اب بھی بہت بڑا فتنہ ہے قادیانی، پوری دنیا میں ان کے کتنے ریڈیو اسٹیشن ہیں، ان کے کتنے مراکز ہیں، کتنے ملکوں میں لوگ اسلام کا مطلب سمجھتے، قادیانیت کو اسلام سمجھتے کتنے ملکوں میں، کیونکہ کتابیں ان کی ہر زبان میں، اتنا پھیلا ہوا ان کا نیٹ ورک. اس کے بعد اور ایک فتنہ اٹھایا گیا، انکار حدیث کا، کہ جو کچھ قرآن ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فتنہ اٹھا انگریزوں کے دور میں، وہ بھی خوب پھیلا. اب بھی کئی ملکوں میں اس کا اثر ہے، اب بھی ہمارے علاقے میں اس کا اثر ہے، منکرین حدیث ابھی موجود ہے. تاکہ اسلام پورا کا پورا حدیثوں میں ہے، قرآن میں صرف بیس ہے. نماز کا حکم قرآن مجید میں 750 جگہ ہے، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. بغیر حدیث کے اسلام وجود میں ہی نہیں آتا. ایک ایسا فتنہ اٹھایا کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے. وہ بھی خوب پھیلا دنیا کے اندر، اس کا مقابلہ بھی زندگیاں علماء نے لگا دی. پھر ایک جو ہے یورپ والوں میں ایک طبقہ پیدا ہوا کہ مشرق کے لوگوں کے مذہب پہ ماہر ہونا، اسلام کے ماہرین عیسائیوں میں پیدا ہوئے، یہودیوں میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اسلام کے خلاف کتابوں کا بھرمار کر دی، تحریروں کی، مستشرقین ان کو کہتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے سیلاب اسلام کے خلاف، اسلام کو جاننے کے رنگ میں، اسلام کی تائید کے رنگ میں، اسلام کے خلاف شکوک شبہ تعلیم یافتہ طبقے میں. تو اس وقت علماء نے ان کے انداز میں اس کا جواب دیا، وہ پوری لائبریریاں بھری ہوئی ہے. آج ہم لوگوں کو یہ پورے مقابلوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں جو اس صدی میں چلے. ہم لوگوں کو صرف اتنا معلوم روٹی کا کیا بھاؤ ہے، دال کا کیا بھاؤ ہے، تنخواہ کتنی بڑھ رہی ہے، آمدنی کتنی بڑھ رہی ہے، کیا کیا جنگ چل رہی ہے اس وقت اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے. گزشتہ 100 سال میں کیا کیا ہوا. تو قدم قدم پہ پھر ہمارے ہندوستان کے اندر ایسے لوگ کھڑا کیے گئے جنہوں نے مسلم ہماری شریعت کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے. آج سے 30-40 سال پہلے ہندو رنگ میں لوگ پیدا ہوئے جو شریعت پہ اعتراض کرنے والے تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک بڑے پیمانے پہ شریعت کے خلاف مہم چلی. تو پورے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا بیڑا علماء نے اٹھایا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا ذہن بنایا، پھر بورڈ بنا، پھر پورے ہندوستان بھر کی سطح پر ایک اتحاد قائم کر کے کم سے کم پرسنل لائف سے متعلق اسلام کی حفاظت کا ایک ذہن بنایا گیا. یہ بھی ایک فتنوں کا ایک دور تھا. یہ سب کچھ نے کیا، سب علماء نے کیا. اب یہ پوری تاریخ میں دیکھیے تو سب مدرسوں سے نکلنے والے. تو اب کیا ہے، ان لوگوں کا رخ کیا ہے، یہ مدرسوں کو ختم کرو، ان کو کمزور کرو کسی طرح سے. ان کی وجہ سے اسلام کے محافظین پیدا ہو رہے ہیں. تو یا تو امداد کے نام پہ ختم کرو، یا تو ان کے اوپر الزامات لگاؤ، کسی طرح ان کا اثر ختم کر دو. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ 100 مسلمان اپنی دنیاوی ماڈرن ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں تو ایک مسلمان تو دین کا ایکسپرٹ بنے تو وہ باقی 100 کو سنبھالے گا. جب مدینے میں پہلی مرتبہ 80 آدمی مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کی تعلیم اور تربیت کے واسطے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ وہاں 80 آدمی ہو گئے، ایک ٹیچر کو بھیج دیا. تو اس حساب سے کم از کم 100 مسلمان کے اوپر ایک عالم ہونا چاہیے جو ان کی تعلیم تربیت کر سکے. اس حساب سے اگر اس ملک میں 20 کروڑ مسلمان ہیں تو 20 لاکھ عالم ہونے چاہیے. اب کتنے ہیں؟ 2-2.5 لاکھ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء ہر خاندان میں، ہر علاقے میں دین کی تفصیل جاننے والے ہوں تو یہ امت بچے گی. پورے کے پورے صرف 80 علوم پڑھیں گے تو پھر ماہرین نہیں ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہنے والے اپنے حالات کو سمجھیں، اپنے تقاضوں کو سمجھیں. صرف اپنی ذاتی زندگی کی خوشیوں میں ہم کھو نہ جائیں، ورنہ کل کے دن ہماری نسل باقی نہیں رہے گی، ہم کچھ اور ہو جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جگہ جگہ ہر مسجد عام مسلمان کو ضروری دینی تعلیم کے سینٹرز قائم کیے جائیں. آپ لوگ پلان کیجئے، 8-8, 10-10 آدمی مل کے مسجدوں میں انتظام کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور جو چھوٹے بچے آج کل اسکولوں میں داخلے کا وقت چل رہا ہے، اپنے بچوں کو ہم شوق سے ماڈرن ایجوکیشن تعلیم دلائیں، اچھی تعلیم دلائیں. وہ بھی اسلام کا تقاضا ہے کہ موجودہ دور کے علوم میں ہمارے بچے ماہر رہیں، ہر فیلڈ میں، ہر آفس میں ہمارا آدمی رہے، زندگی کی ہر فیلڈ میں ہمارے بچے رہیں. ان کو اچھی اسٹینڈرڈ دنیاوی تعلیم دلانا وہ بھی واجب ہے، وہ بھی فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن وہ بچوں کی دینی تعلیم، اتنی دینی تعلیم کہ اس کو یہ مشرک لوگ بدل نہ سکیں، کسی تہذیب میں چلا جائے، کسی آفس میں چلا جائے، اس کو وہ لوگ بدل نہ سکیں. اتنی تعلیم بچوں کو دینا، پختہ تعلیم دینا، یہ ماں باپ کا کام ہے. ورنہ کل قیامت میں بچے خود پکڑ کے والدین کو دوزخ میں بھیجیں گے، نعوذ باللہ، وہ حالت آئے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماشاءاللہ یہ دنیاوی تعلیم کی ہلچل کا وقت ہے، اس وقت ہم دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امت مسلمہ کے ایمان کی، تہذیب کی، طور طریقے کی حفاظت فرمائے، اور اس میں حصہ لینے کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.